الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون دعوت کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ اس حصے کا پانچواں باب ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو اللہ تعالیٰ نے دعوت و شہادت کے منصب پر فائز کیا ہے. ہم نے اس کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا اور ایک نظر بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کی تاریخ پر بھی ڈالی، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ان کی ذات میں قومی حیثیت سے اللہ کی دینونت اور جزا و سزا کا ظہور کس طرح ہوتا رہا ہے یا قیامت تک ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جس دعوت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں اس کا مطالعہ بھی ہم نے کر لیا، لیکن اب چونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے اس وجہ سے وہ محض مطالعے کی چیز ہے. یعنی یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ کے پیغمبر کس طرح آتے رہے ہیں، ان کی دعوت کن مراحل سے گزرتی رہی ہے، اس کے کیا نتائج نکلتے رہے. ذریت ابراہیم اس وقت بھی موجود ہے، اس کی یہ ذمہ داری بھی اسی طرح باقی ہے. اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دور حاضر میں اس کے اطلاق کی کیا صورت ہوگی. اس کے جواب میں بہت مختصر طریقے پر میں یہ عرض کروں گا کہ بنی اسرائیل کو یہ ذمہ داری دی گئی یا بنی اسماعیل کو دی گئی ہے، ان سے اصلاً دو ہی تقاضے ہیں. ایک یہ کہ وہ اللہ کے دین کے خود پابند ہو کر رہے ہیں. دین میں وہ احکام بھی ہیں جو فرد کی حیثیت سے فرد کو دیے گئے ہیں، وہ بھی ہیں جو نظم اجتماعی سے متعلق دیے گئے ہیں. ہمارے ہاں نظم اجتماعی کے احکام بہت کم ہیں، بنی اسرائیل کے ہاں یہ بہت زیادہ تھے. لیکن یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ ان کے پابند ہو کر رہیں، تاکہ خدا کا دین کیا ہے، اس کی شریعت کیا ہے، لوگ ان کی زندگی میں بھی اور ان کے نظم میں بھی اس کا مشاہدہ کر سکیں. اور دوسرے یہ کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. یعنی جو دین اللہ تعالیٰ نے اپنے الہام اور اپنی وحی کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کو دیا ہے اور جس کے وہ امین ہیں، اس کو دنیا تک پہنچائیں. یہ دو ہی چیزیں. اس وقت بنی اسرائیل کے معاملے کو پہلے لے لیجئے. میں یہ عرض کر چکا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ فلسطین کی سرزمین کو، کنعان کو، اس دعوت کا مرکز بنائیں. انہوں نے اس پر کتنا عمل کیا اور کتنا نہیں کیا وہ ہم ان کی تاریخ کے آئینے میں دیکھ چکے ہیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب مسیح علیہ السلام کا انکار کر دینے کے نتیجے میں تم پر خدا کا غضب ہوا، اب تم مسیحیوں سے مغلوب ہو کر رہو گے. یہ اعلان ہے جس نے در حقیقت ان کی حیثیت بالکل تبدیل کر دی. اور جب یہ حیثیت بالکل تبدیل ہو گئی تو جس اعتبار سے یا جس لحاظ سے ان کو فلسطین کی سرزمین سونپی گئی تھی، وہ اعتبار اور وہ لحاظ بھی آپ سے آپ ختم ہو گیا. لہٰذا اب ان کے ساتھ دنیا کی قومیں کیا معاملہ کرتی ہیں، وہ دنیا کی قوموں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، اس کا مذہب سے یا مذہب کی اساتذہ سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا. یعنی وہ کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں، اپنی کسی بات پر اصرار کر سکتے ہیں، لیکن تورات کی روشنی میں بھی اور قرآن مجید کی روشنی میں بھی یہ بات اب بالکل واضح ہے کہ وہ اپنا ہر استحقاق کھو چکے ہیں. نہ اب وہ خدا کی منتخب قوم کی حیثیت سے دنیا میں موجود ہے، ان کی حیثیت اب خدا کی مغضوب قوم کی ہے. یعنی حضرت مسیح کی بعثت کے بعد ان کا انکار کر دینے کا یہ لازمی نتیجہ ہے. اور نہ فلسطین کی حیثیت اب یہ باقی رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب ایک دوسری قوم کو یہ موقع دیا ہے، اور وہ بنی اسماعیل ہے. فلسطین کا معاملہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ ختم ہو گیا، اور یہی وجہ ہے کہ پھر ان پر وہ عذاب ٹوٹا کہ جس نے ان کو بے دخل ہی نہیں کیا، بلکہ اس شہر کا نام تک تبدیل ہو گیا. یعنی بالکل صورتحال بدل دی گئی. بنی اسماعیل، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ توحید پر قائم رہیں، یعنی خواہ وہ ریاست مدینہ کا نظم ہو جب شروع میں قائم ہوا، خلفائے راشدین کا زمانہ ہو، بنو امیہ کی حکومت ہو، بنو عباس کی حکومت ہو، یا عثمانی ترکوں کی حکومت ہو، وہ ہمیشہ بحثیت مجموعی توحید پر قائم رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس نوعیت کا انحراف بنی اسرائیل کے ہاں ہوا اس نوعیت کا کوئی انحراف ہوا، لیکن دین سے سچی وفاداری، خدا کی سچی معرفت، آخرت کی سچی جواب دہی اور شریعت کی حقیقی پابندی، اس میں بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، پوری تاریخ میں ہوتی رہی ہیں، اس کے نتائج بھی ان کے لیے نکلے ہیں. اس وقت ایک نظم سرزمین عرب میں قائم ہے. اس نظم کی ذمہ داری دوسروں سے متعلق تو اگر آپ اس کو آج کے زمانے کی اصطلاحات میں بیان کیجئے تو دو ہی نکات میں واضح کی جا سکتی ہے. اللہ کی کتاب قرآن مجید ان کے پاس موجود ہے، ان کا کام یہ ہے کہ اپنی کوئی تعبیر پیش کرنے کی بجائے قرآن مجید اپنے اصل متن کے لحاظ سے بھی اور اس کے بہترین تراجم کی صورت میں بھی پوری دنیا تک پہنچائیں، ایک ایک شخص تک پہنچائیں، ہر فرد تک پہنچائیں، اور دنیا بھر میں جہاں ان کو موقع ملے وہاں ایسے مراکز قائم کریں کہ اگر لوگ قرآن مجید کی تعلیمات سے متاثر ہو کر دین کو سیکھنے کے لیے آنا چاہیں تو ان کے لیے اس کا اہتمام کر دیا جائے. یعنی جہاں تک دوسروں کا تعلق ہے، دعوت پہنچانے کا تعلق ہے، اس میں ان دو نکات ہی کو حتمی سمجھنا چاہیے، اس سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں. اپنے اندر انہیں کیا کرنا ہے، اس وقت جو لوگ وہاں حکمران ہیں انہوں نے علماء کی مدد سے ایک نوعیت کی بادشاہت اور ایک نوعیت کی پاپائیت قائم کر رکھی ہے. یعنی مذہبی معاملات میں علماء کو آخری حجت کی حیثیت حاصل ہے، الا یہ کہ کوئی چیز سلطان کے یا حکمران کے آخری فیصلے سے متصادم نہ ہو جائے. اور ایک خاندان حکومت کر رہا ہے، اس کو لازماً تبدیل ہو جانا چاہیے. یعنی وہی اصول کہ امرہم شورا بینہم، اسی کو حکومت اور نظم اجتماعی میں اختیار کرنا چاہیے. بادشاہت اب ایک تاریخی حیثیت اختیار کر چکی ہے، اس کے لیے بہترین نمونہ برطانیہ کی بادشاہت ہے، یعنی آئینی بادشاہت. پارلیمنٹ کو وجود میں آ جانا چاہیے اور اختیارات اس کو منتقل ہو جانے چاہیے. اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی نکلے گا کہ اسلام کی جو کچھ بھی یا شریعت کی جو کچھ بھی تعبیر ہوگی وہ بھی قانون کا درجہ بہرحال پارلیمنٹ سے گزرنے کے بعد اختیار کرے گی. ایک تو بنیادی چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دین کے بارے میں بھی اپنے بعض تصورات کی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں دی ہے یا قانون دیا ہے وہ اس اصل دین سے بعد ہے. اصل دین کیا ہے؟ خدا کی سچی معرفت، خدا کے ساتھ سچا تعلق اور اس کے حضور جواب دہی کا سچا احساس. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو حکومت یا ریاست کی طاقت سے آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں اتار سکتے. اس کے لیے تعلیم، تربیت، بعض تلقین ہی کے طریقے اختیار کرنے چاہیے. شریعت کے پھر دو حصے ہیں. ایک کا تعلق انفرادی زندگی سے، انفرادی زندگی میں دین نے جو احکام دیے ہیں وہ کم و بیش اگر شریعت کے آپ پورے کانٹینٹ کو، شریعت کے مشمولات کو سامنے رکھیں تو کم و بیش 90% سے زیادہ ہیں. ان کو ریاست کی طاقت سے لوگوں پر اگر نافذ کیا جائے گا تو جلد یا بدیر بغاوت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کا خدا نے حق نہیں دیا ہے. انفرادی زندگی سے متعلق دین کے جتنے بھی احکام ہیں ان کے بارے میں صحیح قاعدہ یہ ہے کہ تبلیغ، تلقین، نصیحت، تعلیم اور تربیت ہی کو ذریعہ بنایا جائے. نظم اجتماعی سے متعلق دین کے چند احکام ہیں، یعنی 5-7 منٹ کے اندر گن کے بتائے جا سکتے ہیں. ان کی پابندی البتہ کرنی چاہیے اور ان کی تعبیر کو بھی بحث، مباحثے اور پارلیمنٹ سے گزارنا چاہیے. وہ آزادیاں لوگوں کو دینی چاہیے جو آزادیاں خدا نے دے رکھی ہوئی، کیونکہ ان کے بغیر نہ حقیقت میں کوئی قوم بنتی ہے نہ وہ ترقی کے مدارس طے کرتی ہے اور نہ وہ حقیقی معنی میں اپنے مشن کی علمبردار ہو سکتی ہے۔ اس مشن کا جس کا میں نے ذکر کیا، شعور پیدا کرنا، اس کے لیے قوم کو تیار کرنا، یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر اس کے لیے جبر کا طریقہ اختیار کیا جائے گا تو اس کے کوئی اچھے نتائج نہیں نکلیں گے۔ یہ چند چیزیں ہیں جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اگر یہ ملحوظ رکھی جائیں تو وہ اب بھی دنیا تک خدا کے پیغام کو پہنچانے کے لیے غیر معمولی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور مجھے اعتراف کرنا چاہیے کہ بعض معاملات میں کر بھی رہے ہیں، تاہم جن اصلاحات کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے، میرے نزدیک وہ ضروری ہیں۔ اب ہم اگلے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں، علماء کی دعوت۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دعوت کو مختلف مسلمانوں کی مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم کیا ہے یا اس کا حکم دیا ہے، علماء کی دعوت۔ علماء کی دعوت کے لیے میں نے جس آیت کو سر عنوان بنایا ہے وہ سورہ توبہ کی 122 آیت ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کام کے لیے نکل کھڑے ہوتے، لیکن ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے تاکہ دین میں بصیرت حاصل کرتے اور اپنی قوم کے لوگوں کو انذار کرتے، جب علم حاصل کر لینے کے بعد ان کی طرف لوٹتے اس لیے کہ وہ بچتے۔ یہ قرآن مجید کی بڑی بے مثل آیت ہے، یعنی اس میں پوری بات چند لفظوں میں واضح کر دی گئی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آیت کی پدا یہاں سے ہوئی ہے کہ سب لوگوں کے لیے تو یہ ممکن نہیں تھا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا، نہ اللہ نے یہ چاہا ہے کہ مسلمانوں کا ایک ایک فرد دین کا عالم بن جائے۔ دین کا اتنا علم جتنا اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے وہ تو ہر مسلمان کو حاصل کرنا چاہیے، لیکن ہر آدمی دین کا عالم نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اس اصول پر بنائی ہے کہ اس میں مختلف صلاحیتیں ہیں، مختلف درجات ہیں، مختلف حالات ہیں، انہی سے اس کا حسن قائم ہے۔ اس کو بیان کیا ہے سورہ زخرف میں کہ لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ تم ایک دوسرے سے کام لے سکو۔ چنانچہ کسی کو سائنسدان بننا ہے، کسی کو ڈاکٹر بننا ہے، کسی کو انجینئر بننا ہے، کسی کو کاروبار کرنا ہے، کسی کو سیاستدان بننا ہے، کسی کو مصور، شاعر اور ادیب بننا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی۔ فرمایا ہے اور سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کام کے لیے نکل کھڑے ہوتے، لیکن ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے۔ یعنی ترغیب دی ہے کہ جس طرح لوگوں کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ فلاں اور فلاں بنے، تو کچھ لوگوں کو اپنے آپ کو اس کام کے لیے بھی نکالنا چاہیے کہ وہ دین کے عالم بنے۔ دین کے عالم بننے کا ارادہ ہو تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ تاکہ دین میں بصیرت حاصل کریں۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، یہ الفاظ بہت غیر معمولی ہیں۔ دین میں سچی بصیرت، گہری بصیرت حاصل کریں، اور کیا کام کریں؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو خبردار کریں۔ جب علم حاصل کر کے ان کی طرف لوٹیں، اِذَا رَجَعُوا عَلَيْهِمْ، یعنی طالب علمی کا زمانہ طالب علموں کے طریقے پر گزاریں، اور جب دین کا سچا علم حاصل کر لیں، دین کا گہرا علم حاصل کر لیں، دین میں تفقہ اور بصیرت حاصل کر لیں، اس کے بعد اپنی قوم کو انذار کریں۔ اور انذار کا ہدف کیا ہو؟ کوئی حکومت قائم کرنا، کوئی نظام قائم کرنا، کوئی انقلاب برپا کرنا، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ لوگ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں۔ پوری بات ایک ہی آیت میں بیان کر دی ہے، اس کی میں نے شرح کی ہے۔ دعوت کا یہ حکم علماء کے لیے، یعنی ایک پیغمبر کی دعوت ہوئی، میں نے عرض کر دیا کہ اس کی نوعیت کیا تھی، وہ معاملہ ختم ہوا اس لیے کہ نبوت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اب ذریت ابراہیم ہے، میں نے عرض کیا کہ چونکہ ان کو دوسروں کے سامنے دین کی گواہی دینے کے لیے کہا گیا ہے، انہیں اپنے نظم میں، اپنی اجتماعیت میں دین کا اظہار کرنا ہے اور اللہ کی کتاب پہنچانی ہے۔ علماء، دعوت کا یہ حکم علماء کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ان کی ہر جماعت میں سے کچھ لوگوں کو لازماً اس مقصد کے لیے نکلنا چاہیے۔ کس مقصد کے لیے؟ کہ وہ دین کا علم حاصل کریں اور اپنی قوم کے لیے نذیر بن کر اسے آخرت کے عذاب سے بچانے کی کوشش کریں۔ سورہ توبہ کی اس آیت پر غور کیجئے تو اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دعوت کا جو حکم اس میں بیان ہوا ہے اس کا مکلف اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو قرار نہیں دیا۔ یہ وہی چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر میں نے اس پورے قانون کو سمجھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلا جملہ ہی یہ کہا ہے کہ سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ذمہ داری ان پر ڈالی ہی نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو اس کا مکلف نہیں قرار دیا۔ سورہ توبہ کی اس آیت پر غور کیجئے تو اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دعوت کا جو حکم اس میں بیان ہوا ہے اس کا مکلف اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو قرار نہیں دیا۔ آیت کی ابتدا ہی اس جملے سے ہوئی ہے کہ سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کام کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک بدی حقیقت ہے، سب لوگ نہ ایک جیسی صلاحیت لے کر پیدا ہوئے ہیں اور نہ اس دنیا میں ایک جیسے مواقع انہیں حاصل ہوتے ہیں۔ دین کا عالم بن کر اپنی قوم کو انذار کیا جائے اس کی توقع ہر مسلمان سے نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس آیت میں صاف واضح کر دی ہے کہ تمام مسلمانوں کو نہیں بلکہ ان کے ہر گروہ میں سے چند لوگوں کو اس کام کے لیے نکلنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عالم بننے کی دعوت میں بھی بعض اوقات بڑی تعمیم پیدا کر دی جاتی ہے، اور دینی مدارس کا جو نظام قائم ہوا ہے اس میں تو یہ دیکھے بغیر کہ بچے کی صلاحیت کیا ہے، ذوق کیا ہے، رجحان کیا ہے، وہ فیصلے کی عمر کو پہنچا بھی ہے نہیں اس کو دین کا عالم بنایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بس چند لوگ ہر گروہ میں سے، ہر قبیلے میں سے نکلیں اور وہ دین کے عالم بنیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ اس کام کے لیے نکلنے کا حوصلہ کریں ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دین کا گہرا علم حاصل کریں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اندھے راہ بتانے والے بن کر اٹھ کھڑے ہوں، دین کا گہرا علم حاصل کریں۔ اس کے لیے آیت میں لیتفقہوا فی الدین کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ دین میں بصیرت پیدا کریں، اس کے فہم سے بہرہ مند ہوں اور اس کی حقیقتوں کو سمجھیں۔ لوگوں کے لیے اندھے راہ بتانے والے بن کر نہ اٹھیں بلکہ اٹھنے سے پہلے دین کو اس طرح جان لیں جس طرح کہ اسے جاننے کا حق ہے۔ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قرآن و سنت سے براہ راست تعلق پیدا کرنے ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ آیت جس وقت نازل ہوئی اس وقت تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ اپنی بستیوں سے آئیں، چند دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں مدینہ میں یا جلیل القدر صحابہ کی صحبت میں گزاریں اور دین میں بصیرت پیدا کر لیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ قرآن و سنت میں، یعنی جو اللہ کے پیغمبر کی میراث ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کی کتاب اور آپ کی سنت۔ قرآن و سنت سے براہ راست تعلق پیدا کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ اس کام کے لیے اٹھنے والے قرآن و سنت کے علوم میں گہری بصیرت پیدا کریں تاکہ پورے اعتماد کے ساتھ وہ لوگوں کے سامنے دین کی شرح وضاحت کر سکیں۔ یعنی ان کا اپنا ضمیر بھی مطمئن ہو کہ انہوں نے صحیح بات سمجھی ہے اور لوگوں کے سامنے بھی اس کی گواہی دے سکیں۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دین کا علم حاصل کر لینے کے بعد دعوت کی جو ذمہ داری انہیں ادا کرنی ہے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے انذار اور صرف انذار ہے۔ میں آگے چل کے واضح کروں گا کہ اس معاملے میں کیا انحرافات ہوئے ہیں۔ یہاں اصول میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے خود متعین کر کے بتا دیا ہے کہ ان کو کام کیا کرنا ہے۔ دین کی گہری بصیرت اگر حاصل ہے تو پھر ان کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لیے انذار کا کام اختیار کریں، خبردار کرنا۔ سیاست بازی کرنا ہے، شوق ہے بطور سیاست دان یہ کام کسی کو کرنا ہے کرے، کوئی اور تحریک چلانی ہے، کوئی انقلاب برپا کرنا ہے، یہ سارے جائز کام ہو سکتے ہیں اور جائز کاموں کی حیثیت سے ان کے بارے میں کوئی رائے بھی دی جا سکتی ہے۔ لیکن جب ایک شخص دین کا عالم بنتا ہے تو اس کا کام اصل میں یہ ہے۔ یعنی یہ کہ حیات اخروی کی تیاریوں کے لیے لوگوں کو بیدار کیا جائے. انذار کیا ہے؟ حیات اخروی کی تیاریوں کے لیے لوگوں کو بیدار کیا جائے. یہ نہیں کہ ان کے دنیوی مسئلے حل کیے جائیں, ان کے لیے ایسے سیاسی نظم برپا کیے جائیں, ایسی تحریکیں چلائی جائیں, اس طرح کے انقلابات برپا کیے جائیں جس سے ان کے یہ دنیا کے مسئلے حل ہو جائیں. دنیا کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے بھی کچھ لوگوں کو جدوجہد کرنی ہے. سیاستدان, دانشور یہ کام کرتے رہتے ہیں. دین کے عالم کو کیا کرنا ہے؟ یعنی اگر ایک آدمی ڈاکٹر ہے تو یہ بتایا جائے گا کہ اس کی ذمہ داری اس کے اپنے پیشے کے لحاظ سے کیا ہے. اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے علم کو جس طرح کے جاننے کا حق ہے جانے, اور اس علم سے مریضوں کو فائدہ پہنچائے. بالکل اسی طریقے سے ایک عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دین کو سمجھے اور پھر دین کے کانٹینٹ کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے خبردار کرے. یہ اگر غور کیجئے تو بین ہی وہی کام ہے جو اللہ کے نبی اور رسول اپنی قوم میں کرتے ہیں, یعنی لفظ وہی اختیار کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انذار کا کام آپ کے بعد اس امت کے علماء کو منتقل ہوا ہے, اور ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری اب قیامت تک انہیں ادا کرنی. شہادت کے تقاضے میں عرض کر چکا کہ اور تھے, وہ رسولوں کے ساتھ خاص ہیں, لیکن انذار نبیوں کا کام رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اور آپ پر ختم نبوت کے بعد قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ یہ کام علماء کے سپرد کیا گیا ہے. ان کو وہی کام کرنا ہے جو اللہ کے نبی اپنی قوموں میں کرتے رہے ہیں. چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دعوت کے ہر دائی کے لیے اصل مخاطب کی حیثیت اس کی اپنی قوم کو حاصل ہے. یعنی قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو آدمی جس قوم میں پیدا ہوا ہے وہ اس میں یہ کام کرے. قوم میں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ جانتا ہے کہ میرا تعلق کن سے ہے, اور لوگ جانتے ہیں کہ اس کا تعلق ہم سے ہے. وہ وہاں پیدا ہوتا ہے, ایک عمر گزارتا ہے, اس کی سیرت سے کردار سے بھی لوگ واقف ہوتے ہیں. پھر یہ کہ سب سے بڑی چیز زبان کا اشتراک ہے. لیکن یہ بات کہ قوم کا اطلاق کس چیز پہ ہوگا یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے, وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے. اصول کی بات یہ ہے کہ اس کی اپنی قوم کو اس کے مخاطب اصل مخاطب کی حیثیت حاصل ہے. اصل مخاطب کے الفاظ میں نے کیوں استعمال کیے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضمنی طور پر دوسرے لوگ اگر اس بات کو سمجھنا چاہیں, جاننا چاہیں تو ان کو محروم کر دیا جائے گا. سیدنا مسیح علیہ السلام نے تو بڑی سخت بات کہی تھی, وہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے پاس تو لڑکوں کے لیے کچھ روٹی ہے, میں وہ کتوں کے سامنے نہیں ڈال سکتا. یہ ظاہر ہے کہ ایک تمثیل تھی جس سے انہوں نے اپنی بات کو واضح کیا. عالم کا کام بھی یہی ہے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے اصل مخاطب کی حیثیت اس کی اپنی قوم کو ہے. چنانچہ فرمایا ہے ولی یونظر قومہم اذا رجعوا الیہم, اور اپنی قوم کے لوگوں کو آگاہ کرتے جب ان کی طرف لوٹتے, یعنی علم حاصل کر کے جب وہ طالب علمی کی زندگی کے بعد اپنی قوم میں کام کی پدا کریں تو ان کو اپنی قوم کو انذار کرنا ہے. اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قوم میں کوئی کام کرنے کے لیے یعنی مذہبی بنیاد پر, دین کی بنیاد پر اگر ایک عالم کی ذمہ داری ادا کرنی ہے تو آدمی کو عالم ہونا چاہیے. آیت کا یہی حصہ ہے جس سے اس دعوت کا دائرہ بالکل متعین ہو جاتا ہے, اور اس چیز کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ اس کے دائی اصل حقداروں کو چھوڑ کر یہ دولت جہاں تہاں دوسروں میں بانٹتے پھرے. یعنی عالمی سطح پر دعوت کی ذمہ داری ذریت ابراہیم پر ہے. انہیں اپنے نظم میں, اپنی ریاست کے نظم میں جزیرہ نما عرب کو مرکز بنا کر, جہاں توحید کا مرکز بیت اللہ ہے, عالمی سطح پر دعوت کی ذمہ داری پوری کرنی ہے. وہ ہم بیان کر چکے. عالم کی ذمہ داری اس کی اپنی قوم ہے, اس کو یہ کام, اور ہر عالم کو یہ کام اپنی قوم میں کرنا ہے. پانچویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دعوت کا مقصد ہر حال میں یہی ہونا چاہیے کہ لوگ اللہ پروردگار عالم کے معاملے میں متنبع رہیں. آیت میں یہ مقصد لعلہم یحذرون, تاکہ وہ بچیں کے الفاظ میں بیان ہوا ہے. یعنی لوگ محتاط رہیں کہ ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں دین کے جو مطالبات بھی ان سے متعلق ہوتے ہیں, دین کے, ان کے بارے میں غفلت, تساہل یا تمرد اور سرکشی کا رویہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے ہلاکت کا باعث. یہ وہ بات ہے جس کو لعلہم یحذرون کے الفاظ میں بیان کیا ہے. یعنی ایک عالم ہے تو اس کو قومی دعوت کے لیے اٹھنا چاہیے, اور جب وہ اٹھے تو اس کا اصل مخاطب اس کی قوم کو ہونا چاہیے, اور اسے جو کام کرنا ہے وہ انذار ہے. اور اس انذار کا ہدف کیا ہے؟ نہ کوئی انقلاب, نہ کوئی سیاسی تبدیلی, نہ کسی نظام کا غلبہ. اس کا ہدف یہ ہے کہ لوگ دین کے معاملے میں, خدا کے معاملے میں متنبع ہو جائیں. اور اس کی میں نے وضاحت کی ہے, یعنی لوگ محتاط رہیں کہ ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں دین کے جو مطالبات بھی ان سے متعلق ہوتے ہیں ان کے بارے میں غفلت, تساہل یا تمرد اور سرکشی کا رویہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے ہلاکت کا باعث نہ بن جائے. ظاہر ہے اس کے لیے مسلمانوں کے اندر تعلیم و تربیت کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا, اور غیر مسلموں میں بھی کوئی خدا کا بندہ دین کا عالم ہو سکتا ہے, اس کو اللہ کی کتاب کے ذریعے سے تذکیر کرنی. یہ بات قرآن مجید نے متعین کر دی ہے کہ غیر مسلموں میں کس نوعیت کا کام کرنا ہے اور مسلمانوں میں کس نوعیت کا کام کرنا ہے. مسلمانوں کے اندر ہدف تو وہی خبردار کرنا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے دین کو سمجھا جائے گا, دین کو سمجھایا جائے گا, اور تعلیم و تربیت کا طریقہ اختیار کیا جائے گا. دنیا کی قیادت صالحین کو منتقل ہو جائے, دین کا غلبہ قائم ہو جائے, اللہ کی بات ہر بات سے اونچی قرار پائے, یہ سب بے شک ہر دائی کی تمنا ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. لیکن دعوت کا اصلی مقصد اس آیت کی روح سے یہی ہے کہ لوگ آخرت کے عذاب سے بچیں اور قیامت میں انہیں کسی رسوائی سے دوچار نہ ہونا پڑے. دل میں بہت سی آرزویں اٹھ سکتی ہیں. آدمی کا دل یہی چاہتا ہے کہ یہ پوری کی پوری دنیا خدا کو ماننے والوں کی دنیا ہو, اور اگر خدا کی سچی پہچان, سچی معرفت ہو, تو یہ تمنا انسان کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے. لیکن اس کو ہدف نہیں بنایا گیا. اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ لوگوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے اور کس کو ہدایت ملنی ہے اور کس نے گمراہی میں رہنا ہے. یہ معاملات خدا کے قانون سے متعلق ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ خبردار کرنا, توجہ دلانا, متنبہ کرنا. اس سے واضح ہے کہ سورہ توبہ کی یہ آیت دین میں بصیرت رکھنے والوں کو, یعنی سب لوگوں کو نہیں, دین میں بصیرت رکھنے والوں کو اس بات کا مکلف ٹھہراتی ہے کہ جاہدو فی اللہ حق کا جہاد. ہی یہ وہی آیت ہے جو ہم ذریت ابراہیم کے معاملے میں بھی پڑھ چکے ہیں. قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا ہے کہ اس قرآن کو لے کر اٹھو اور جاہد بہی جہادن کبیرہ. یہ لفظ جہاد دعوت کی جد و جہد کے لیے قرآن میں اصلاً استعمال ہوا ہے. اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا کہ اس جد و جہد کا حق ہے. جاہدو فی اللہ حق کا جہاد ہی کے جذبے سے وہ اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق امت کی ہر بستی اور ہر قوم میں اس دعوت کو ہمیشہ زندہ رکھیں. وہ اپنی قوم اور اس کے ارباب حل وقت کو ان کے فرائض اور ذمہ داریوں کے بارے میں پوری درد مندی اور دلسوزی کے ساتھ خبردار کرتے رہیں. ان کے لیے ہر سطح پر دین کی شرح و وضاحت کریں. انہیں ہر پہلو اور ہر سمت سے حق کی طرف بلائیں. اس سے اعراض کے نتائج سے خبردار کریں اور جب تک زندہ رہیں ان نتائج سے انہیں خبردار کرتے رہیں, یہاں تک کہ ظالم حکمرانوں کا ظلم بھی انہیں اس کام سے باز نہ رکھ سکے. دین کے علماء کے لیے یہی سب سے بڑا جہاد ہے جو اس دنیا میں وہ ہمیشہ کر سکتے ہیں. یہ در حقیقت اس ذمہ داری کا بیان ہے جو علماء پر, دین کے علماء پر ڈالی گئی ہے. یہ بحث ابھی جاری ہے. ہم باقی چیزیں اگلی نشست میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر